کہ زبان مبارک سے ایک جملہ نکلا اور اگلے کا بیڑا پار ہو گیا. تو دعا کرنا اور دعائیں کرانا, بد دعا کا دل سے یا زبان سے صادر ہو جانا اور بد دعاؤں سے بچنا, یہ سب بہت گہرے اثرات رکھتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو لینے کے بھی بہت سارے ذریعے اور اسباب ہیں. اثر سے پہلے کی چار رکعت نفل نماز اہتمام سے انسان پڑھ لے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے جو سنن ابی داود میں موجود ہے. فرمایا کہ رحم اللہ امرأ صلی الاربعۃ قبل العصر, فرمایا کہ اللہ پاک اپنے اس بندے پر رحم فرمائے کہ جو عصر سے پہلے چار رکعت پڑھ لیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے لینے کا یہ بہت ہی آسان سا طریقہ ہے کہ زمان مبارک آپ کی ہے, دعائیہ کلمات آپ کے ہیں, صرف اس پیرائے کو اپنانا ہے اور اس معامل کے اوپر اپنے آپ کو عامل بنانا ہے کہ فرمایا کہ اللہ تعالی رحم فرمائے اس بندے پر. تو دعائیہ کلمات آپ نے دے دیے, اب وہ بندہ بن کر اس چیز کو اپنا لینا ہے کہ چار رکعت عصر سے پہلے اہتمام سے انسان پڑھ لے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کی نکلی ہوئی رحمت کی دعائیں بندے کو مل جاتی ہیں. آپ نے فرمایا کہ مجھے حسن حسین سے محبت ہے, اور فرمایا کہ جو بھی ان سے محبت کرے تو اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرمائے. تو اپنی دعاؤں میں انسان اظہار کرے اللہ کے آگے, یا اللہ حضرات حسنین کریمین, ان سے ہم محبت کرتے ہیں حضور کی محبت کی بدولت. تو اس محبت کی گہرائی اور سچائی کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کی نکلی ہوئی دعا کہ یا اللہ جو میرے حسنین سے محبت کرے آپ ان سے محبت کیجئے, تو اللہ تعالیٰ کی محبت کی دعا حضور کی زبانی ہمیں حاصل ہو سکتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا حاصل کرنے کا آسان طریقہ ہے. فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ ابو ہریرہ کی مغفرت فرما اور ان کی والدہ کی مغفرت فرما, اور جو بھی بندہ ان دونوں کے لیے مغفرت کی دعا کرے اس کی بھی مغفرت فرما. صحابی رسول ہیں, اتنی بڑی ہستی ہیں, احادیث مبارکہ کا بہت بڑا خزانہ ان کے ذریعے سے امت میں منتقل ہوا ہے. تو انسان اپنی دعاؤں میں جا بجا خفیہ طریقے سے دعائیں کرتے کرتے یا اللہ حضرت ابو ہریرہ کی مغفرت فرمائیے, یا اللہ حضرت ابو ہریرہ کی والدہ ماجدہ کی مغفرت فرمائیے, ان دو بول کے زبان سے نکال دینے کی برکت سے حضرت ابو ہریرہ کی دعائیں مغفرت بندے کو مل جاتی ہے. مبارک ہستی ہیں, اونچے رتبہ اور مقام رکھتے ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے اور چہیتے صحابی ہیں, اور آپ کے خادم خاص ہیں, اور احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ محفوظ کیا ہے. تو مختلف طریقے ہوتے ہیں. ایک بزرگ سے کسی نے کہا حضرت دعا کیجئے گا, فرمایا کام ہی کیا کیا جو آپ کے لیے دعا کروں, دعا تو کی نہیں جاتی لی جاتی ہے. کسی کی خدمت کرو, کسی کا دل خوش کرو, کسی کے ساتھ ایسا معاملہ کرو کہ خود اس کے دل سے دعا نکلے. ماں باپ کی خدمت اور فرما برداری ہے, استادوں کی اطاعت و وفا شعاری ہے, کسی بڑوں کا, کسی چھوٹوں کا, کوئی بھی کہیں کسی نے احسان کیا, کوئی نیکی کی, کوئی اچھائی کی, کوئی حسن سلوک کیا, خود بخود سامنے والے کے دل کی گہرائی سے دعا نکلتی, اور دل کی دعاؤں کا بڑا گہرا اثر ہوا کرتا ہے. اور خدا نہ خواستہ کبھی کسی کا دل دکھا دیا, کوئی ظلم و زیادتی کر دی, کسی کی بد دعا لے لی, تو تباہی اور بربادی میں بھی دیر نہیں لگتی. مت ستا غریب کو, غریب رو دے گا, سن لے گا اس کا خدا تجھے دنیا سے کھو دے گا. ظلم و زیادتی بسا اوقات ہوتی ہے, دل دکھایا جاتا ہے, کتنی ہی ڈکیتی کی وارداتوں میں بھیانک اور کتے کی موت ڈاکو اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے, کیونکہ پیچھے اس نے کوئی عبرت کا کوئی ایسا سامان کیا تھا, کوئی دل دکھانے کا ایسا کام کیا تھا کہ بد دعا لگی, گھر پہنچنا نصیب نہیں ہوا کہ راستے میں کتے کی موت مر گیا, لوگ اس پر تھوکتے ہیں, پیشاب کرتے ہیں, جوتے مارتے ہیں, اور سسک سسک کے رس رس کے اور پانی کی بھیک مانگتا ہوا دنیا سے چلا جاتا ہے. ایک بہت بڑے مفسر گزرے زمخشری, بچپن میں چڑیا پکڑ لی تھی, چڑیا کے پاؤں میں دھاگا باندھ دیا, اس کو کھینچ رہے تھے, اڑا رہے تھے, ماں نے کہا ایسا مت کر, اڑے گی ٹانگ کھینچے گی, ٹانگ نہ ٹوٹ جائے. کہا کہ میں بچہ تھا, ماں کی بات کو اہمیت نہ دی, ماں کی بات نہ مانی, وہی ہوا کہ چڑیا اڑی اور میں نے اس کو کھینچا, تو چڑیا تو اڑ گئی بےچارے کی, ٹانگ ذرا سی نازک سی تو پدی تھی, تو ٹانگ دھاگے میں بنی ہوئی, ٹوٹ کر وہ دھاگے میں رہ گئی, وہ چڑیا بےچاری لنگڑی ہو کر اڑ گئی. نہ جانے اس دکھ اور درد اور تکلیف میں کہاں جا کر وہ گری ہوگی, کب تک زندہ رہی ہوگی, اور کب جا کے وہ بےچاری مر گئی ہوگی. ماں کو یہ انداز پسند نہ آیا کہ سمجھانے کے باوجود بھی اس نے بات نہ مانی. فرمایا کہ اعرجک اللہ کما اعرجک ہادی, جس طرح تو نے اس چڑیا کو لنگڑا کیا اللہ تعالیٰ تجھے بھی لنگڑا کر دے. فرماتے ہیں کہ میں حج اور عمرے کے سفر پر حرمین جا رہا تھا، راستے میں حادثہ پیش آیا جس کی وجہ سے میری ٹانگ میں چوٹ آئی، اور وہ چوٹ ایسی ثابت ہوئی کہ زہر پھیل گیا، ٹانگ کاٹنی پڑ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کی اندھیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ ایک شخص تھے جو چیونٹی کو تنکے پر بٹھا کر پانی میں ڈبو ڈبو کر مار رہے تھے، علاقے میں قتل ہوا اور قتل ناحق کے اندر ان کو پکڑ کر قرار واقعی سزا ملی۔ علاقے کے لوگ پریشان تھے کہ اس نے تو قتل نہیں کیا، یہ کیوں معصوم اور بے گناہ ہونے کے باوجود یہ قتل کی سزا میں تختہ دار پر لٹک رہا ہے۔ تو ایک بزرگ کو اللہ پاک نے اس بات سے منکشف فرمایا، فرمایا کہ ایک چیونٹی تھی، یہ نہر کے کنارے بیٹھ کر وضو کر رہے تھے، اور وضو کے بعد چیونٹی تنکے پر تھی، نیم کا تنکا، کوئی جھاڑی کا تنکا، اس تنکے پر چیونٹی تھی، تو اس سے کھیلنے لگے، اس کو پانی میں ڈبوتے اور پھر نکالتے، پھر وہ بیچاری جان بچا کر ادھر بھاگتی، بچنا چاہتی، پھر ہی اس کو ڈبو دیتے۔ اس طرح دو چار دفعہ کھیلا، یہاں تک کہ بیچاری وہ دم توڑ گئی اور وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو کر پانی میں بہہ کر نکل گئی، جاتے جاتے فریاد کر گئی تھی کہ بے قصور، بغیر کسی وجہ کے ترسا ترسا کے اس طرح مارا۔ اور میں کہ ہماری اندھیر تو ہوتی ہے، اندھیر نہیں ہوتی۔ تو قتل ناحق نہیں ہے، اس معصوم جان کو بلا وجہ ضائع کرنے کے بدلے میں اس کی جان ضائع کی جا رہی ہے۔ تو اس لحاظ سے دعاؤں کے لیے انسان جب خدمت کرتا ہے اور وفاداری کا ثبوت دیتا ہے، ساتھ میں معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ خدمت ہو، حسن سلوک ہو، حسن اخلاق ہو، برتاؤ اچھا ہو، کردار اچھا ہو، تو سامنے والے کے دل سے انسان کے دعا نکلے تو یہ چیز انسان کی بڑی گہری دعائیں ہوتی ہیں اور بیڑا پار کر دیتی ہیں، کہاں سے کہاں انسان کو پہنچا دیتی ہیں۔ اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں بھی آپ کے دل دکھانے کے بھی واقعات ہوئے۔ ایک شخص جو بائیں ہاتھ سے کھا رہے تھے، سمجھایا، فرمایا کہ میں دائیں ہاتھ سے کھاؤ، کہا نہیں نہیں دائیں ہاتھ کام نہیں کرتا، فرمایا ایسا ہی ہو۔ حقیقتاً دیکھتے ہی دیکھتے لمحوں کے اندر دائیں ہاتھ شل ہو گیا۔ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، آپ کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اور بھی یہ سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے، آگے تک قیامت تک چلتا چلا جائے گا، اہل اللہ کا، علماء کا، صلحاء کا، اولیاء کا، اتقیاء کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو بڑوں کا اکرام اور احترام نہیں کرتا، چھوڑو پر شفقت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں۔ تو کسی نے بھی کسی کا دل دکھایا، حدیث مبارک میں اللہ پاک کا فرمان حضور نے بیان فرما دیا کہ فرمایا من عادا لی ولیا فقد آذنته بالحرب، جو کسی میرے دوست کو ستائے گا میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ صبح کے درس میں جو درس قرآن چل رہا ہے، اس میں سورہ الشمس کو ورد کے اندر آیا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، معصوم بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ عرب کے بعض قبیلے تھے جن کے یہاں بچی کی پیدائش کو عار سمجھا جاتا تھا، معیوب سمجھا جاتا تھا، لڑکی پیدا ہو گئی نہ کھائے گی، نہ کمائے گی، نہ محنت مزدوری کرے گی، ہمیں کھلانا پڑے گا، ہمارے پر بوجھ بنے گی۔ ایک تو اس کو بوجھ سمجھتے تھے، چونکہ لڑکی ذات تو کام کاج نہیں کرتی، محنت مزدوری نہیں کرتی، اور دوسرے نمبر پر ہماری بچی ہو کر دوسرے کی بیوی بنے اور کوئی شخص ہمارا داماد بنے، یہ ہماری عزت کے خلاف ہے۔ اور بھی وجوہات ہوتی تھی، غربت و افلاس کی وجہ سے ہمارے خود کھانے کے لالے پڑے میں، اس کو کہاں سے کھلائیں گے۔ تو بعض قبائل کے اندر ایسی بھیانک یہ رسم عام تھی کہ جب بچی ہوتی تھی اول تو پیدائش کے وقت ہی بھاگ جاتے تھے اور خبر لیتے تھے بعد میں کہ گھر میں کیا پیدا ہوا، بچی، اچھا۔ کئی دن تک شکل نہیں دکھاتے تھے، پھر گھر میں آتے تھے، اس بچی کو لیا، مسا اوقات بچپن میں، مسا اوقات تھوڑا ہوش سنبھالنے کے بعد اس کو لے جا کر زندہ زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے، قبر میں گڑھے میں دبا دیا کرتے تھے۔ ایسے ہولناک، خطرناک واقعات قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خود احکم الحاکمین، شہنشاہ عالم، وہ مدعی ہوں گے اور وہ سامنے دبانے والے، دفنانے والے، کہ جنہوں نے بچے کو زندہ درگور کیا تھا، ان سے پوچھیں گے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم کی پاداش میں آخر تمہیں زندہ دفن کیا گیا۔ فرزدق ایک مشہور شاعر ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، ان کے دادا ہیں صعصعہ، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ، زمانے جاہلیت کے اندر میں یہ اعلان کر چکا تھا کہ جس شخص کو بچی دفنانی ہو تو زندہ دفن کرنے کے بجائے میرے پاس آ جائے تو میں اس کو ایک اونٹ نر اور دو گابن اونٹنیاں دیتا تھا، اور اس طریقے کار کے مطابق میں نے زمانے جاہلیت کے اندر 300 سے اوپر 350 بچیوں کی جانیں بچائی تھی، پال پوس کے بڑا کرتا تھا، اور ان کو جب وہ کھانے پینے کے اور ہوش سنبھال لیتی تھی، ان کی تعلیم و تربیت کے بعد شادی کے قابل جب ہوتی تو میں ان کی شادی بھی آ کر ان کو اپنے گھر کا کر دیا کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کا مجھے کیا بدلہ دیں گے؟ فرمایا کہ اس سے بڑھ کر اور کیا بدلہ چاہتے ہو کہ جیتے جی اللہ پاک نے تمہیں نعمت اسلام سے مشرف فرما دیا اور نور علی نور صحابیت کا تمغہ امتیاز عطا فرما دیا. یہ حقیقت حال ہے کہ انسان دعائیں لیتا ہے اور خدا نخواستہ معاملات ہوں بد دعاؤں کے، دل دکھانے کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ایک سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے. فرما دیا کہ بڑوں کا ادب اور احترام ہو، چھوٹوں پر شفقت اور محبت ہو. تو اللہ تبارک و تعالی نے وہاں پر فرما دیا کہ میرے دوست کو جو ستائے گا میں خود اسے انتقام لوں گا. وہ معصوم بچیاں ہیں، اپنا دفاع نہیں کر سکتی تھی، احکم الحاکمین عدالت عالیہ میں خود ان کا دفاع کرنے کے لیے، خود ان سے ان کی طرف داری کرنے کے لیے سوال فرمائیں گے. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کون سا جرم تم سے سرزد ہوا تھا؟ یہ پھول اپنی لطافت کی داد پا نہ سکا، کھلا ضرور مگر کھل کے مسکرا نہ سکا. پھول تو دو دن بہارے جاں فضا دکھلا گئے، حسرت ان گنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے. جن کو کچل دیا گیا، رون دیا گیا، پامال کر دیا گیا. اس لحاظ سے اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ جو میرے دوستوں کو ستائے گا، اللہ کے دوست ہر شکل میں ہوا کرتے ہیں، یہ مخلوقات خدا بھی اللہ کی معصوم بے زبان مخلوق، اللہ تعالیٰ ان کے والی وارث ہیں. کتا ہو، بلی ہو، دیگر مخلوقات ہوں، امام ربانی مجدد الفثانی رحمہ اللہ، ان کے دو والد ماجد تھے، ان کا یا کسی اور بڑے بزرگ کا واقعہ ہے کہ ایک راستے سے گزر رہے تھے اور گزرتے گزرتے پگ ڈنڈی پر آمنا سامنا ہو گیا، دونوں طرف پانی تھا، سامنے سے کتا آ رہا ہے، ادھر سے یہ جا رہے. اب یہ تقابل ہو گیا، دل میں آیا کہ میں تو انسان ہوں، نماز پڑھوں گا، کپڑے پاک صاف ہیں، اگر کیچڑ میں اتر گیا اب کپڑے گندے ہو جائیں گے، کتا ہے، کتا تو ویسے بھی کیچڑ میں لت پت پھرتا رہتا ہے، یہ اگر اتر جائے تو اچھا ہے، مجھے راستہ مل جائے. تو خیال آیا کتے کی طرف سے، دلی دل میں خیال آیا گویا کہ کتا کہہ رہا ہو زبان حال سے. زبانیں دو ہوتی ہیں، زبان حال، زبان قال. اور ایک اور زبان ہوتی ہے، وہ نگاہوں کی زبان ہوتی ہے. راز کہہ دیتے ہیں نگاہ، راز کہہ دیتے ہیں نازک سے اشارے اکثر، کتنی خاموش نگاہوں کی زبان ہوتی ہے. تو خیر، کتا اور یہ دونوں آمنے سامنے ہیں، تو کتے کی طرف سے ترجمانی ہوئی، دل میں یہ بات آئی گویا کہ کتا زبان حال سے کہہ رہا ہو کہ موقع ہے کیچڑ میں اترنے کا، میں تو اتر جاؤں گا، میرا تو صرف بدن گندا ہوگا، اور آپ اتریں گے تو آپ کے کپڑے گندے ہوں گے. میں اگر نہیں اترتا نا، میں اگر اتر جاتا ہوں اور آپ کے لیے راستہ چھوڑ دیتا ہوں تو آپ کے کپڑے بھی صاف رہیں گے، بدن بھی صاف رہے گا، لیکن نفس آپ کا گندا ہو جائے گا. اندر سے آپ کے اندر ایک بڑائی آئے گی، میں انسان تھا، میرا حق بنتا تھا کہ میں صاف ستھرا گزرتا، نمازی ہوں، پارسا ہوں، متقی ہوں. تو کہا کہ آپ کے کپڑے تو بچ جائیں گے، بدن تو بچ جائے گا، لیکن نفس آپ کا اندر سے گندا اور ناپاک اور پلید ہو جائے گا. کہ بڑائی آئے گی کہ میں اعلیٰ ہوں، یہ ادنا ہے، میں پاک و صاف ہوں، پارسا ہوں، نمازی ہوں، یہ حقیر، گندا، ناپاک ہے. بس یہ خیال آیا کہ میرا نفس گندا ہوگا، فوراً کتے کو راستہ دیا، اتر گئے کیچڑ میں، اتر گئے اس کو راستہ دے دیا. اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت سی ادائیں بندوں کی ایسی جس میں بندہ اپنی انا کو فنا کرتا ہے، بہت سے ایسے لمحات ہوتے ہیں جس میں اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے. بس وہیں سے اللہ پاک نے فیصلہ فرما لیا کہ اس کو صاف شفاف رکھنا ہے، اس کا دل، اس کا نفس، اس کی ذات، اس کا ظاہر اور باطن میلا نہیں ہونے دینا. اللہ تعالیٰ ہیں والی وارث، احکم الحاکمین ہیں، ان کی نگاہیں سب پر ہیں. حضرت بشر حافی رحمہ اللہ ایک وقت کے بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں. بشر تو ان کا نام تھا، حافی اس کا مطلب ہوتا ہے ننگا، ننگے پاؤں، ننگے پیر رہنے والا. بشر ننگے پیر، حافی ننگے پیر رہنے والا. ہوا یہ تھا کہ ایک موقع پر گزر رہے تھے اور شرابی کبابی تھے، اپنی عیاش بدماشی والی زندگی، مست و مگن، بے لگام زندگی تھی، موج مستیوں میں زندگی گزارتے تھے. کہیں سے گزر رہے تھے، ویسے اتفاقی طور پر نظر پڑ گئی کسی کاغذ کے ٹکڑے پر، اس میں بسم اللہ یا اللہ کا نام لکھا ہوا تھا. ایک دم سے لپک کر جلدی سے اس کو اٹھایا اور رونے لگے کہ میرے اللہ کا نام، اس پر گندگی، اس کیچڑ لگی ہوئی اور رونے لگے اور آنسو ٹپکتے جا رہے تھے, اس کو ہاتھوں سے صاف کرتے جا رہے تھے, یہاں تک اپنے آنسوؤں کو اس اللہ کے مبارک نام پر گرانے لگے کہ میں اپنے آنسوؤں سے اپنے اللہ کا نام دھو دوں. یہی عمل اللہ تعالیٰ کو پسند آیا. گھر میں تھے اپنے اسی حالت میں کہ دستک ہوئی, کوئی حاتف غیبی آیا اور خوشخبری سنا گیا, الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کب سدھرو گے, کب باز آؤ گے؟ کہ ابھی بھی سدھرنے سنورنے کا وقت نہیں آیا. وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کی یاد دلوں کو ہلا دے اور روحوں کو تڑپا دے. بس دوڑے ہیں پیدل اللہ کے گھر کی طرف, اور پھر چپل پہنے بغیر ہی وہ نکلے تھے اس حاتف غیبی کی پکار سننے کے لیے. جب یہ خوشخبری سنی کہ اللہ تعالیٰ یاد کر رہے ہیں, بلا رہے ہیں, کب آخر وہ وقت آئے گا کہ اللہ کی طرف پلٹ کر آؤ گے؟ تو بس یہ جب ضرب سنی ہے, دل پر چوٹ لگی ہے, اس کے بعد سے چپل ہی نہ پہنی. کہ جب میرے اللہ کی پکار مجھے ملی تھی, میں ننگے پاؤں تھا, تو ساری زندگی پھر ننگے پاؤں رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بھی دیکھتے ہیں, مخلوقات کو بھی دیکھتے ہیں. تو فرمایا کہ من عادا لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب, جو میرے دوست کو ستائے گا میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو دوستوں کے گویا کے خلاصہ ہیں, محبوب رب العالمین ہیں. آپ کا جو خاص لقب ہے تخلص ہے حبیب اللہ ہے. حبیب بمعنی محبوب, یعنی اللہ کے آپ محبوب ہیں. آپ کا بھی دل کبھی کبھی دکھایا ہے بعض لوگوں نے, وہ شعراء جنہوں نے اپنی شاعری کے اندر آپ کی بے حرمتی کی تھی, تقدس کو پامال کیا تھا. اس میں کچھ چند خواتین تھیں اور کچھ مرد تھے. فتح مکہ کے دن عام معافی کا اعلان فرمایا, لیکن فرمایا کہ یہ گستاخ جنہوں نے رسالت کی گستاخی کی ہے, ذاتی انتقام نہیں ہے. نبی اور رسول جو ان کا رتبہ اور مقام ہے, جو عہدہ اور اللہ پاک کی طرف سے جو ان کا اعزاز ملا ہوا ہے, آپ کی شان عالی میں جو بدتمیزی اور گستاخی کے مرتکب تھے, فرمایا کہ یہ اگر جہاں کہیں بھی ملے ان کو قتل کرو نام بنام. سب کے نام آپ نے دے دی, اس میں خواتین اور مرد دونوں شامل تھے. فرمایا کہ اگر یہ غلاف کعبہ کے ساتھ بھی چمٹے ہوئے ملے تب بھی ان کا قتل کرنا. وہ گستاخیاں ناقابل برداشت تھیں, ناقابل معافی جرم تھی. تو اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دل دکھائے ہیں, اور کبھی کبھی آپ کے لب سے وہ الفاظ نکلے ہیں اور سامنے والے کا بیڑا غرق ہوا ہے. مضمون تو سارے پرانے ہیں, لیکن تازے کرنے کے لیے دوبارہ سے اس کو دہرا دیتا ہوں. احد کا میدان تھا, جس شخص نے آپ پر پتھر مارا تھا اور آپ کا دندان مبارک شہید کیا, کہا لو یہ ابن قمیہ کی طرف سے قبول کرو. آپ کا چہرے انور زخمی ہوا, دندان مبارک شہید ہوا, اور پتھر ظاہر ہے جب ایک نرم گلاب جیسا آپ کا چہرہ تھا خوبصورت, اس پر جب وہ لگا تو زخمی ہوئے ہیں. بس وہ جب اس نے کہا کہ لو میں ابن قمیعہ ہوں, میری طرف سے قبول کرو, فرمایا اقمعک اللہ, اللہ تیرا صفایا کرے. اللہ پاک نے اس بد دعا کا ایسا انتظام کیا کہ وقت گزر گیا, وہ بظاہر کامیاب ہو کے فاتحانہ حیثیت سے واپس گیا ہے, لیکن بعد میں اپنے عام حالات کے اندر معمولات کے مطابق بکریاں چرا رہا تھا, اور ایک بکرا ایسا جنونی ہوا, پہاڑ پر تھا یہ موجود, اس پر حاوی ہو گیا, بکرے نے حملہ کیا ہے, اور مار مار کے اس کو رونتا رہا رونتا رہا رونتا رہا. جب اللہ کی مار آتی ہے, ابو لہب کے بیٹے نے آپ کا دل دکھایا تھا, دست درازی کی تھی, آپ نے فرمایا کہ اے اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتے اس پر مسلط کر دے. شام کا سفر تھا, علاقے میں جا رہے تھے, ابو لہب کا بیٹا جس نے آپ کی صاحبزادی کو طلاق بھی دی اور دست درازی کی, آپ کے لباس کو پھاڑا تھا اور آپ کے دامن کو چاک کیا تھا. فرمایا کہ یا اللہ اپنے کتوں میں کا کوئی بھیانک کتا خونخوار کتا اس پر مسلط کرنا. ابو لہب نے کہا کہ یہ جو زبان سے کہتے ہیں وہی ہوتا ہے, تو دعا بھی اپنا اثر رکھتی ہے, بد دعا بھی اپنا اثر رکھتی ہے. قافلے جا رہا تھا, شام کی طرف کا رخ تھا, اور قافلے والوں کے بیچ میں اس کو سلاتے تھے اونچے کسی سامان کو جمع کر کے ایک تخت جیسا بنا کر. رات کا وقت ہوا, اللہ پاک نے درندہ شیر اور چیتا کو اس طرح کا بھیجا, اور وہ سونگتا 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 وہاں تک پہنچ کے چیر پھاڑ کر کے تکا بوٹی کر کے چلا گیا. جو دل دکھاتا ہے ستاتا ہے, تو بدعا بھی پھر ایسی جاتی ہے اور پھر بھیانک انجام ساتھ لے کر آتی ہے. تو یہاں پر بھی جب اس نے آپ کے دندان مبارک اور آپ کا رخسار مبارک زخمی کیا, دل دکھا دیا, اور کہا لو میں ہوں ابن قمیعہ, آپ نے فرمایا اقمعک اللہ, اسی کے نام سے وہ لفظ لے کر آپ نے فرمایا اللہ تیرا صفایا کرے. جب صفایا کا وقت آیا, اللہ کی اندھیر ہے اندھیر نہیں ہے, ایسا صفایا ہوا کہ بکرا حاوی ہو گیا, جنونی ہو گیا, اور اس کے اوپر تابڑتوڑ ایسا حملہ آور ہوا کہ مار مار کے اس کو روند روند کے اس کا بھرکس نکال دیا, کچمبر بنا دیا. پھر آخر کار وہ اوپر پہاڑ سے گرا ہے اور لڑکتا ہوا نیچے آیا تو لاش بن چکی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ولیوں کے ولی ہیں, محبوب رب العالمین ہیں, آپ سے سلسلہ شروع ہوتا ہے, اور آپ نے بتا دیا کہ اللہ تعالی نے فرما دیا کہ جو میرے دوستوں کو ستائے گا میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں, میں خود اس کے لیے انتقام لینے کے لیے کافی ہوں. اس لحاظ سے آپ کی محفل اور اس میں کئی واقعات ایسے ہوئے, تو ان میں ایک واقعہ یہ بھی تھا کہ کھا رہا ہے الٹے ہاتھ سے, فرمایا کہ بھائی دائیں ہاتھ سے کھایا کرو. آپ کی تعلیم بھی یہ فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ دائیں ہاتھ سے پیو, بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ بائیں ہاتھ سے مت پیو, اس لیے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے شیطان بائیں ہاتھ سے پیتا ہے. ابلیس صاف ستھرے لفظوں میں آپ نے منع فرمایا, تو وہ نہ مانا اور کہا نہیں دائیں ہاتھ تو میرا کام نہیں کرتا. فرمایا ایسا ہی ہو, بس یہ لمحے بھر کی بات تھی, حقیقتاً ساری زندگی کے لیے ہاتھ چھل ہو گیا, ناکارا اور معطل ہو گیا. اسی طریقے سے ایک شخص آپ کی محفل میں بیٹھ کے آپ کا مذاق اڑا رہا تھا اور تیوریاں چڑھا چڑھا کے ناک منہ بنا بنا کے مذاق کے انداز میں بس نقل کر رہا ہے, تیوریاں چڑھا رہا ہے, ادھر دیکھتا ہے ادھر دیکھتا ہے, پھر چکل بناتا ہے, پھر جیسے آپ کے نظر مبارک اس پر پڑتی ہے تو ایسے ظاہر کرتا ہے جیسے اس کے چہرہ اور اس کی آنکھیں اس کی پیشانیاں پھڑک رہی ہوں. جب چند مرتبہ ہو گیا برداشت کی بھی ایک انتہا ہوتی ہے, فرمایا کہ ایسا ہی ہو جا. بس وہ بدعا جو زمان سے نکلی نا, ہمیشہ شکل اس کی شکل ایسی ٹیڑھی میڑھی رہتی تھی, بس شکل اس کی ہر وقت ایسی جیسے کسی تکلیف کے اندر ہو, ہونٹ آنکھیں پیشانی ہر وقت وہ متحرک رہا کرتا تھا. اللہ پاک نے فرما دیا کہ جو میرے دوستوں کو ستائے گا میں ان کے لیے اعلان جنگ کرتا ہوں کہ باز رہنا. دو موقع ہیں جس میں اللہ پاک نے اعلان جنگ فرمایا ہے, ایک وہ کہ جہاں پر کوئی اللہ کے دوستوں کو ستاتا ہے, دل دکھاتا ہے. اب یہ اللہ کے دوست کے لیے کوئی بہت بڑا ترہ امتیاز نہیں چاہیے ہوتا, اللہ کے دوست چھپے رستم بھی ہوتے ہیں, نہیں پتا ہوتا کہ کون اللہ کا کیسا بندہ ہے. ماں باپ ہوں, استاد ہوں, پڑوسی ہوں, دوست احباب ہوں, متعلقین ہوں, عام معاشرے کا کوئی فرد ہو, کہیں پر بھی میں نے عرض کیا کہ یہ مخلوقات خدا, گدا ہو, خچر ہو, کتا ہو, بلی ہو, بلا ضرورت کسی کی حقارت, کسی کے ساتھ تذلیل, اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. اب نہیں پتا ہوتا کہ کہاں پر اللہ تعالیٰ کی لاٹھی گھوم جائے اور کہاں پر انسان کی وہ جرات اور گستاخی اور بے ادبی اور اس کی تحقیر اور توہین وہ اس کے لیے بیڑا غرق کرنے کا ذریعہ و سامان بن جائے. تو ایک موقع تو وہ ہے جہاں فرمایا کہ جس نے کسی میرے دوست کو ستایا تو اس کے لیے میں اعلان جنگ کرتا ہوں کہ میں اسے انتقام لوں گا. نمبر دو, سود خور کے لیے فرمایا کہ سود کھانے سے باز آ جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, سود خوری سے بچو, اور جو کچھ سودی معاملات ہیں ان کو چھوڑ دو, اپنا اصل سرمایہ لے لو. رقم دی ہوئی تھی سود پر, سود مت لو, اپنا اصل قرض واپس لے لو, سود مت وصول کرو. وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین, اگر تم واقعتاً سچے مومن مسلمان ہو. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ, اگر تم یہ واضح اعلان آ جانے کے باوجود بھی, حرمت کے اتر جانے کے باوجود بھی باز نہیں آؤ گے سود خوری سے, تو یاد رکھنا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ, اللہ اور اللہ کے رسول سے پھر جنگ کے لیے تیار رہو, اعلان جنگ ہے. اور فرمایا کہ جو لوگ اس نصیحت اور وصیت کے آ جانے کے بعد باز آ گئے تو یہ تو ہیں ماننے والے وفادار, اور جو اس کے باوجود بھی باز نہیں آ رہے, فرمایا کہ پھر ایسے لوگوں کے لیے دوزخ کا عذاب تیار ہے کہ وہ دوزخ میں ہی ڈالے جائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو اس لحاظ سے دو موقع آ گئے کہ جہاں پر اعلان جنگ ہے اللہ تعالی کی طرف سے, اللہ کے دوستوں کو ستانے والے کے لیے اور سود خور کہ جو سود کھانے سے باز نہیں آتا, ان دونوں سے پھر اللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہوا اور بعد کے زمانوں میں بھی ایسا ہوتا چلا آیا اور ہوتا چلا جائے گا کہ کسی نے کسی کو ستایا, ناحق بد دعا لے لی, دل دکھا دیا, کوئی توہین اور تحقیر اور تذلیل کر دی. میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے بزرگ نمازی اپنا آنکھوں دیکھا حال, انہوں نے بتایا کہ لزبیلہ کی طرف ایک شخص تھا جو ٹوپیاں اچھال کر بڑا خوش ہوتا تھا, گلی میں کوئی ٹوپی والا گزر جائے بس وہ شکار کی تلاش میں ہوتا تھا, جب وہ گلی میں آ جاتا پیچھے سے آتا ٹوپی اچھالتا اور حقارت کر کے اس کی تذلیل توہین کر کے بڑا خوش ہوتا تھا. کہا کہ ہماری آنکھوں دیکھا حال ہے کہ جیتے جی وہ پاگل ہوا, اور ایسا پاگل ہوا کہ پیشاب پوٹی تک کی بھی اس کو تمیز نہیں ہوتی تھی, گندگی میں تعفن میں بدبو کے اندر وہ پڑا رہتا تھا, کوئی اس کو پرچنے والا نہیں ہوتا تھا. آخرت کے خطرناک عذاب تو وہ الگ. تحقیر, توہین, تذلیل, یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. تو میں نے عرض کیا کہ بزرگ نے اس سوال کے جواب میں کہ حضرت دعا کر دیجئے گا. فرمایا کام کیا کیا جو دعا کر دیں, دعا تو لی جاتی ہے کرائی نہیں جاتی, خدمت ہو, عظمت ہو, اتباع ہو, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری ہو, تو خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے لیے محبتوں کے فیصلے اترتے ہیں. تو دعائیں لینے کا اور خود دعائیں کرنے کا اہتمام, یہ دو چیزیں ہیں جس کے اندر انسان باقاعدہ دعاؤں کا کہنا, یہ بھی سنت ایک عمل ہے. ان بزرگ نے تو ان کو ایک سبق سکھانے کے لیے بات بتائی کہ دعائیں کرانے کے ساتھ ساتھ دعائیں لی جاتی ہیں. شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم, ان کے بھی ایک مضمون کے اندر یہی بات انہوں نے فرمایا کہ دعا ایسی کام کرو, ایسی خدمات انجام دو, سامنے والے کا دل ایسا خوش کرو کہ خود اس کے دل سے دعا نکلے. کسی بھی موقع پر انسان دیکھتا ہے کہ موقع عمدہ ہے, اچھا ہے, تو کوئی خدمت ایسی کر جائے, کوئی کام ایسا کر جائے, کوئی معاملہ ایسا کر جائے, خود بخود جو دل کی گہرائی سے نکلنے والی دعا ہوتی ہے وہ بڑا گہرا اثر رکھتی ہے اور جلد قبول ہوتی ہے اور بہت جلد اس کے نفع سامنے آ جاتے ہیں. من جملہ ان کے ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ خوشحال زندگی چاہتے ہو, ہنستے بستے رہنا چاہتے ہو تو ماں باپ کو خوش رکھو, اور علمی اور عملی زندگی میں ترقیاں چاہتے ہو اپنے استادوں کو خوش رکھو. جس کسی نے استادوں کی خدمت کی ہے, ان کو خوش و خرم رکھا, ان کی وقتاً فوقتاً خدمت کرتا رہا, بدنی اور مالی اور ہر طرح سے جو ان کی خدمات ضرورت ہوں کرتا رہا, ہمیشہ وہ دینی لحاظ سے, علمی اعتبار سے, رتبے اور مقام, عہدے اور مرتبے کے حساب سے پھلتا اور پھولتا جاتا ہے کہ استادوں کی دعائیں اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں. بڑے بڑے حضرات جن سے راز پوچھے گئے کہ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے, تو فرمایا کہ استادوں کی خدمت. طالب علمی کے زمانے سے لے کر بعد تک اپنے استادوں کی خدمت, یہی ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے. اور اپنی ذات کی طرف فرمایا کہ ہم تو کچھ بھی نہیں, ہمیں تو آتا جاتا کچھ بھی نہیں, آج جو کچھ بھی ہمیں ملا ہوا یہ سب ہمارے استادوں کی دعائیں ہیں, ان کی خدمت کا نتیجہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں کہاں سے کہاں پہنچایا. تو بہت کام کا نسخہ حضرت مولانا یحییٰ مدنی رحمہ اللہ کا بتایا ہوا ہے. فرمایا کرتے تھے کہ اگر دنیاوی اعتبار سے ہنستے بستے رہنا چاہتے ہو, پھلتے پھولتے رہنا چاہتے ہو, تو ماں باپ کی دعائیں لے لو, ان کو خوش رکھو, ان کی خدمت کرو, ان کے وفادار بن کر رہو, ان کے فرما بردار بن کر جیو. اور اگر دینی لحاظ سے, علمی لحاظ سے, عملی زندگی کے اندر پھلتے پھولتے رہنا چاہتے ہو, تو پھر اپنے استادوں کو خوش رکھو. ہم نے دیکھا ہے, ہم تو اللہ کے فضل و کرم سے, اللہ پاک نے احسان عظیم ہے, ہمارے والدین ماجدین کی دعائیں ہیں, عظمتیں ہیں, محنتیں ہیں, محبتیں ہیں, شفقتیں ہیں, ان کی تربیت ہے کہ آج ہم اپنے والد ماجد کی جگہ پر بیٹھے ہوئے اس خدمت کو انجام دے رہے ہیں. انہوں نے ہمیں بچپن سے سکھایا, گھر کے ماحول میں ہر وقت سکھانا, سمجھانا, روک ٹوک اور بتانا, تربیت کرنا, یہ ساری چیزیں ہوا کرتی تھیں. تو اساتذہ کی خدمت بچپن ہی سے گھٹی کے اندر ڈالا ہوا تھا. اللہ کا فضل و کرم ہوا کہ طالب علمی کے میدان سے گزر کر اللہ پاک نے پھر استادی کے ذمہ داریاں دے دیں, استادوں کے قدموں کی اور ان کی جوتیوں کی خاک کے طفیل اللہ پاک نے تدریس کے شعبے سے وابستہ کر دیا. تو خود اپنی آنکھوں کا ہمارا مشاہدہ ہے کہ بعض دفعہ طالب علم کوئی ایسی حرکت کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ نظروں سے گر جاتا ہے, اور بعض دفعہ اس کی بے مروتی, بد اخلاقی اور اس کی تھوڑی سی بدتمیزی کی وجہ سے دل دکھتا ہے, افسردہ ہو جاتا ہے. خود ہم نے کتنی ہی مرتبہ دیکھا ہے کہ اس کا پھر بیڑا غرق ہو جاتا ہے, علم و عمل سے محروم ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں ایک طالب علم تھا, بطور مثال بتاؤں, اچھا خاصا پوزیشن ہولڈر تھا, لائق فائق تھا اور اونچے درجے تک پہنچ چکا تھا, صحابیہ کا درجہ, جس کے بعد بعد دور حدیث اور عالم فاضل کی سند مل جاتی ہے. اس کا امتحان چل رہا تھا, امتحان حال میں ہم لوگ جب امتحان چلتے ہیں, دو امتحان, ایک دنیا کا اور آخرت کا, دونوں انسان کی گویا کہ ہوائیاں اڑا دیتا ہے, قصبل نکال دیتا ہے, خون چوس لیتا ہے یہ امتحان ظالمانہ, کبھی سہمائی, کبھی ششمائی, کبھی سالانہ, راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے, دنوں میں بھوک اڑ جاتی ہے پڑھنے والے طلبہ کے لیے. تو ترتیب ایسی ہوتی ہے, مسجد میں حال کمرے میں امتحان ہوتا ہے, تو طلبہ لائن سے صف کے اندر ایک کے پیچھے ایک اس طرف رخ ہوتا ہے, مشرق, مغرب, شمال, شمال کی طرف چہرے ہوتے ہیں اور ایک کے پیچھے ایک طالب علم ایک صف میں, پھر دوسری صف میں, پھر وہ کلاسوں کے اعتبار سے فرق ہوتے ہیں, ایک کلاس کا طالب علم اس کے پیچھے دوسری کلاس کا, پھر تیسری کلاس کا, تاکہ طلبہ میں آپس میں کلاس کے اعتبار سے بھی فرق ہوتے ہیں, اور پھر بیچ بیچ میں تھوڑا فاصلہ ہوتا ہے لائنوں سے, لائن سے بیٹھے ہوتے ہیں تمام طلبہ, اس طرح بھی بالکل سیدھ ہوتی ہے, اس طرح بھی سیدھ ہوتی ہے, بیچ میں اساتذہ کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں, کہ مسجد کے اس طرف فلاں فلاں استادوں کی ڈیوٹی ہے, ادھر فلاں فلاں کوئی طالب علم کچھ پوچھنا چاہے, اس کو اضافی کاپی دینی ہو, تو پورا ماشاء اللہ پر رونق محفل لگی ہوتی ہے اور کھیتی اپنے عروج پر ہوتی ہے. سالانہ امتحان میں ہماری پورے سال بھر کی محنت ایک تیار فصل کی شکل میں لہلہاتی بھی نظر آتی ہے کہ ماشاء اللہ اس سال بھر کی محنت اب یہ امتحان دے کر فارغ ہو کر اپنے گھروں کو جائے گی. امتحان چل رہا تھا, میں گزرا بیچ میں سے تو طالب علم بیٹھا ہوا ہے گتا کاغذ قلم ہاتھ میں لیے ہوئے منہ کھولا ہوا ہے. میں نے کہا لکھو نا, ٹائم بھی تھوڑا گزر چکا تھا. کہہ رہا آ ہی نہیں رہا, حالانکہ پوزیشن ہولڈر تھا. تو دو چار دفعہ میں گزرا ہم ساتھیوں میں استادوں میں تبصرہ ہوا کہ یعنی یہ تو کچھ بھی نہیں لکھ رہا, بیٹھا ہوا ہے کیوں, یعنی ایک لفظ بھی نہیں لکھ پا رہا تھا. بعد میں ہم لوگوں نے جب معلومات کی تو دوسرے استادوں نے بتایا, فرمایا کہ یہ طالب علم اچھا لائق فائق تھا, ہوتے ہوتے بگاڑ کی طرف چلا گیا, استادوں کی نقالی شروع کر دی. فلاں استاد ایسے چلتے ہیں, فلاں استاد ایسے بولتے ہیں, فلاں استاد کا یہ انداز ہے. ایک تو ہوتا ہے محبت کے اندر اپنے محبوب کی ادائیں اپنائی جائیں, اس میں تو کامیابی ہے کہ طالب علم ہو کوئی چھوٹا اپنے بڑے کے نقش قدم پر چلے, اس کو اپنا آئیڈیل بنائے, اس کی طرح بولے, اس کی طرح چلے, یہ تو معیار بن جاتا ہے, اچھی بات. لیکن نقالی کرتا تھا وہ مذاق اڑانے کے اندر. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا بولنے کا انداز ہو بہو وہی تھا بالکل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جب کسی کا دل چاہتا کہ حضور کی محفل کا مزہ لوٹیں, حضرت عبداللہ ابن مسعود کی محفل میں بیٹھ جاتے تھے. وہی انداز, وہی لب و لہجہ, وہی طرز, بالکل وہی کاپی کیا کرتے تھے. تو شاگرد اپنے استاد کی نقالی کرتا ہے تابع داری کے اعتبار سے, سمجھداری اور وفاداری کے اعتبار سے, یہ تو اس کی کامیابی ہے کہ ہو بہو اپنے بڑوں کا نقش قدم پر چل رہا ہے. لیکن وہ نقالی کرنے کے اندر پڑ گیا تھا مذاق اڑانے کے اعتبار سے, فلاں استادیوں بولتے ہیں, فلاں استادیوں چلتے ہیں, فلاں استاد کا یہ یہ, اس نقالی کی وجہ سے دیکھتے ہی دیکھتے اس کا دماغ سے بند ہو گیا اور پوزیشن ہولڈر لڑکا تھا اور ناکام و نامراد ہو گیا. آخر کار اخراج, ایک دفعہ امتحان میں ناکام ہو جاتا ہے, ایک موقع اور ملتا ہے اس کو, دوسرے سہمائی امتحان میں فیل ہے تو ششمائی میں کامیاب ہو گیا تو سالانہ میں جائے گا. اگر سہمائی ششمائی دونوں میں فیل ہے سالانہ میں رہ جاتا ہے, اگلے سال دوبارہ اس کو چانس ہوتا ہے کہ وہ کلاس دوبارہ پڑھ لے, اگر پڑھ لی پاس ہو گیا سہمائی میں تو آگے چلے گا, ورنہ پھر اخراج ہو جاتا ہے کہ بھائی آپ کسی اور ادارے میں لا کر پڑھو, پھر ادارے میں کبر بوجھ مت بنو, رات دن صبح شام کھانا پینا کھاتے رہو, سوتے رہو, سنڈیاتے رہو. یہ ادارہ کوئی یتیم خانہ نہیں ہے کہ یہاں پر مسکینوں کو رکھا جائے, یہ ادارہ ہے تعلیم کا مرکز, پھر اس کو خیر باد کہہ دیا جاتا ہے. تو وہ شخص بھی عین عروج پر پہنچ کر منزل قریب تھی اور سفینہ ڈوب گیا, محروم ہو کر چلا گیا. اس طرح کئی طلبہ ہم نے دیکھے ہیں. تو استادوں کی دعائیں لینے والا, دل خوش کرنے والا, بسا اوقات استاد خاموش دعا دیتا ہے, ماں باپ اپنی اولاد کو خاموش دعا دیتے ہیں, کوئی بڑا اپنے کسی خدمت گزار کو خاموش دعا دیتا ہے, یہ دعا بڑا بیڑا پار کرنے کا ذریعہ و سبب بنتی ہے اور کہاں سے کہاں انسان کو پہنچا دیتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بھی وہ شخص جو حرکت کر رہا تھا چہرے کو متحرک کر کے, بس جب آپ کا دل دکھا فرمایا ایسا ہی ہو جا, ہمیشہ کے لیے اس بد دعا کا اثر ایسا ہوا کہ بس وہ ہمیشہ اس کی شکل پھڑکتی ہی رہتی تھی. حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ پائے کے ولی تھے, اونچے درجے کے عالم فاضل محدث تھے. آپ کا واقعہ میں نے بتایا بھی تھا, ایک موقع پر فرمایا کہ ایک بدگمانی کا اتنا خطرناک اثر تھا, فرمایا کہ صرف ایک دفعہ مجھ سے بدگمانی کا گناہ ہوا, وہ بھی کیسے, فرمایا کہ ایک نوجوان تھا, رو رو کے دعائیں کر رہا تھا, آپے سے باہر تھا اور رو رہا تھا. رونا ہنسنا بسا اوقات تو یہ سب ڈرامے بازی ہوتی ہے, بعض دفعہ حقیقت پر مبنی ہوتی ہے کہ انسان اپنے دل پر قابو نہیں رکھ پاتا. ڈھکوسلے, ڈرامے بازی, شعبد بازی وہ الگ چیز ہے, وہ ڈراموں کے اندر, اس کے اندر لوگ دکھاتے ہیں جھوٹ موٹ رو رہے ہیں, جھوٹ موٹ ہنس رہے ہیں, وہ تو الگ چیز ہے. لیکن اللہ کے سامنے بندے کا رونا, اللہ کے سامنے بندے کا ہنسنا, یہ ایک الگ ایک گہرائی کے اثرات رکھتے ہیں. بعض دفعہ دل کی کیفیت ایسی بدلتی ہے, انہ ہوا اضحک وابکا, وہی ہنساتا ہے وہی رلاتا ہے. دل کی کیفیت بسا اوقات ایسی ہو جاتی ہے, انسان دل چاہتا ہے پھٹ کے روئے, پھوٹ پھوٹ کے روئے, بلک بلک کر روئے. رمضانوں میں مجھے یاد ہے ہماری وہ ہمشیرہ ہیں منجلی, تو ان کے یہاں کے ڈرائیور بعض دفعہ اہتمام سے یہاں تراویح پڑھنے کے لیے ہماری آ جایا کرتے تھے. تو بعض دفعہ ہم لوگ فارغ ہو گئے تراویح سے اور ایک رونے کی آواز آ رہی ہے بچے کی طرح, اوسے ہچکیا ہچکیا. حیران ہے کہ مسجد میں شور مچا ہوا کون, دیکھو تو ایک کونے میں وہ سجدے میں پڑا اور رو رہا ہے, دنیا اور معافیہ سے بے خبر, الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق, آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. تو کبھی دل پر ایسی تجلی ہوتی ہے, کوئی اثر ہوتا ہے, کوئی چوٹ لگتی ہے, کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے. ہمارے ایک بزرگ ہیں حضرت مولانا یونس جونپوری رحمہ اللہ، جن کا جمعے میں میں نے قصہ سنایا تھا، امیر المؤمنین فی الحدیث کہلاتے تھے، انتقال فرما گئے، ہندوستان کے اندر تھے، بہت بڑے شیخ الحدیث تھے اور بہت سادہ مزاج، سادہ انسان اور حدیث کے اندر ماہر، اعلیٰ درجے کے. ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، پوچھا تھا یا رسول اللہ اس وقت امیر المؤمنین فی الحدیث کون ہے؟ تو خواب میں آپ نے بشارت دی تھی کہ یونس جونپوری. ایسے سادہ مزاج درویش خدا مست، انہوں نے اپنا حال بیان فرمایا، فرمایا کہ ہمارے استاد تھے، ناظم صاحب تھے، حضرت تھانوی رحم اللہ کے خلیفہ تھے، حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب. فرمایا کہ ہمارے استاد بھی تھے، ہمارے مدرسے کے ناظم بھی تھے، طالب علمی کے زمانے میں میں اٹھ اٹھ کر بھاگتا تھا، نماز ختم ہوئی اٹھ کر بھاگا، نہ دعا نہ کوئی وظائف نہ کچھ اہتمام، اٹھ کر بھاگا کبھی ادھر کبھی ادھر. فرمایا کہ عصر کی نماز کے بعد میں دعا سے پہلے اٹھ کر بھاگ جاتا اور اندر رکو دو رکو صفحے دو صفحے تلاوت کرتا تھا، پھر بعد میں نکل جاتا میں چہل قدمی کے لیے. استاد نے نوٹ کر لیا. تو فرمایا کہ ہمارے ناظم صاحب حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب، انہوں نے نوٹ کر لیا کہ یہ یونس جو اس وقت طالب علم تھے اور وقت کے بعد میں امیر المؤمنین فی الحدیث بنے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ایک ادنا ایک معمولی طالب علم کو استادوں کی دعاؤں سے، ان کی توجہات سے، شفقتوں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ مجھے ایک دن استاد جی نے کسی دوسرے ساتھی کے ذریعے بلوایا کہ میاں جاؤ یونس کو بلا کے لاؤ. فرمایا کہ مجھے بلایا اپنے پاس اور ایک جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا کہ میاں یونس جب دعا کرو تو دل لگا کے کرو. فرمایا میں سن کر اٹھ کر چلا آیا. تھوڑی دیر بعد پھر دوبارہ بلوایا، پھر یہی ارشاد فرمایا کہ جب دعا کرو تو دل لگا کے کرو. پھر میں اٹھ کر چلا آیا تیسرا کہ پھر بلایا اور فرمایا کہ جب دعا کرو تو دل لگا کے کرو. فرمایا کہ بس میرے دل کی کیفیت بدل گئی، دل کی حالت بدل گئی، میرے اندر تلاطم ایک جوش برپا ہو گیا. فرمایا کہ تین دن جو مجھ پر گزرے ایسے کہ ناقابل برداشت. فرمایا کہ میں نماز پڑھتا تھا تو مجھے لگتا تھا جیسے میں قبر میں کھڑا ہوں، احکم الحاکمین میرے سامنے، قیامت کا منظر برپا ہے، اور لگتا تھا کہ میں چیخے مار مار کر رو. ایسے میرے اندر کی کیفیت تھی، ایسے اندر ایک کیفیت ہی بدل گئی. فرمایا کہ تین دن نہیں گزرے کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوئی. جب برداشت سے باہر ہو گیا تو میں نے استاد کو کہلا بھیجا کہ حضرت مجھ سے یہ کیفیت برداشت نہیں ہو پا رہی جو آپ نے جو اس دن تین بار کہا. فرمایا کہ میں آنے کے قابل نہیں، ورنہ میں خود تمہارے پاس چلا آتا، ہمت ہو تو تم میرے پاس آ جاؤ. فرمایا کہ استاد جی نے مجھے بلوایا، میں استاد کے پاس جب پہنچا تو بس جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا، فرمایا کہ اولئک لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. آیت مبارکہ پڑھی، یہی وہ لوگ ہیں جن پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. فرمایا کہ ایک دم سے میں ہلکا ہو گیا، وہ سارا تلاطم، وہ جوش، وہ آگ جو لگی ہوئی تھی کہ میرا دل چاہتا تھا پھوٹ پھوٹ کر رہا ہوں، چیخو پکار مچا کر رہا ہوں. تو یہ دل کی کیفیت کا میں حال بتا رہا ہوں. تو کیفیت ہوتی ہے کہ بعض دفعہ انسان اندر سے ایسی کیفیت اس پر طاری ہوتی ہے، کسی محفل، کسی مقام، کسی شخصیت، کسی بات، کسی حدیث کے اثر کی وجہ سے. ریلوے کا ایک اسٹیشن تھا، مسافر آتے اور جاتے تھے، بزرگ گزر رہے تھے، گزرتے ہوئے وہاں ایک جگہ پر انتظار گاہ میں بیٹھ گئے، اور بیٹھتے ہی بزرگوں کے مختلف اپنی کیفیات ہیں، احوال ہیں، اور خاص کیفیت ان پر طاری ہو گئی، سلسلہ شروع ہو گیا. حیران ہوئے کہ یہ تو اسٹیشن ہے، ایک عام سی گزرگاہ ہے، اور وہاں پر ایک خاص کیفیت طاری ہوئی، روحانیت کے اعتبار سے وجدانی کیفیت طاری ہو گئی. معلومات کی کہ بھئی یہ معلومات کرو کہ یہ جگہ کوئی خاص ہے. معلوم ہوا کہ کئی سال پہلے فلاں بزرگ گزرے تھے اور انہوں نے اس جگہ پر قیام فرمایا تھا. جانے والے تیرے نشانات قدم اب بھی باقی ہیں، نام لے لے کہ تیرا ہم تو جیے جائیں گے. تو بزرگوں کے اپنے ایسے اثرات ہوتے ہیں ان کی زبان میں، ان کی بات میں، ان کی ذات میں، ان کی حال ماحول میں. تو وہ اثر صرف وہاں بیٹھ کر گئے تھے، اس کا اثر اب بھی باقی تھا کہ وہاں بیٹھنے کی وجہ سے ان کی کیفیت بدل گئی. تو انہی بزرگ کا ہمارے جو استاد کے استاد ہیں مولانا یونس جونپوری فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب جو حضرت تھانوی کے اجل خلفاء میں سے تھے، جن کا حال یہ تھا، جنہوں نے ٹوکا تھا کہ جب دعا کرو تو دل لگا کے کرو. فرمایا کہ ایک موقع ایسا آیا کہ اسرائیل اور عراق کی جنگ چل رہی تھی، اس میں بہت بڑا ایک اسلام اور کفر کا معاملہ تھا. تو مدرسے میں اساتذہ نے اہتمام کیا ختم بخاری شریف کا، ختم بخاری کر لینے کے بعد دعا کریں گے. تو فرمایا کہ ختم بخاری پڑھی گئی. یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں بھی کبھی کبھی خطرناک حالات آ جائیں، کوئی معاملات سنگین ہو جائیں انتہائی، تو جس طرح قرآن خانی کی جاتی ہے، یعنی قرآن کریم میں ختم کیا جاتا ہے، وہ تو معمول مستقل ہے. ہر روز ہماری یہاں ماشاء اللہ فجر بعد اور مغرب بعد خاص طور پہ پورے سورہ یاسین کا ختم ہوتا ہے جامعہ بنوری ڈون میں بھی اور ہماری یہاں جہاں گلشن عمر میں بھی. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ سارے طلبہ نماز سے سنت فارغ ہو گئے, سب کے سب اپنی اپنی جگہ پر سورہ یاسین پڑھ لیتے ہیں, پھر استاد یا کوئی بھی ایک ان میں سے بھی دعا کراتے ہیں. تو پڑھنے پڑھانے کا اپنا ایک بہت بڑا معمول مستقل چلتا چلا آ رہا ہے. خدا نہ خواستہ حالات سنگین ہو جائیں, پر خطر ہو جائیں, تو اس وقت قرآن کریم یعنی قرآن خوانی کرائی جاتی ہے, سارے مسجد میں جمع ہو جاتے ہیں, ایک ساتھ مل کے سب کے سب قرآن کریم پڑھتے ہیں, سینکڑوں نہیں ہزاروں قرآن ختم ہو جاتے ہوں گے. اور اسی طریقے سے جب کبھی حالات سنگین ہوں اور ایمرجنسی کا نفاذ ہو, پر خطر حالات ہوں, علماء کے اوپر یا مدارس کے اوپر شدید کوئی حالات آ جائیں, تو پھر ختم بخاری بھی رکھا جاتا ہے, احادیث پڑھی جاتی ہیں, بخاری کی تلاوت کی جاتی ہے, اس کی بھی برکات کا نزول ہوتا ہے. کبھی درود شریف کا ختم ہوتا ہے, کبھی استغفار کے ورد ہوتے ہیں, مختلف حالات ہیں, کبھی ختم خواجگان ہوتے ہیں. اللہ کی یاد ذکر و اذکار میں بڑی تاثیر ہے. تو اس طرح فرمایا کہ اسرائیل کی عراق کے ساتھ جنگ چل رہی تھی, تو اس میں ختم بخاری رکھا گیا. ختم بخاری کے بعد عصر کی نماز کے بعد قریب تھا, فرمایا کہ یہی ہمارے ناظم صاحب حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب تشریف لائے اور فرمایا کہ کس درد دل کے ساتھ آ کر فرمایا کہ بچوں دعا کرو, یعنی حالات خطرناک ہیں, سنگین حالات ہیں, اور معاملہ ایسا ہے کہ کفر اسلام کے سر پہ چڑھ کے دوڑ رہا ہے. تو فرمایا کہ بس دو دفعہ انہوں نے کہا کہ بچوں دعا کرو, کہا کہ ہماری کیفیت بدل گئی, دلوں میں ایک تلاطم اور ایک دریا موجے مارنے لگا, کیفیت بدل گئی. تو دل کا بھی اپنا ایک اثر ہوا کرتا ہے, کیفیات کا بھی اپنا اثر ہوا کرتا ہے. تو میں سفیان ثوری رحمہ اللہ کا قصہ بتا رہا ہوں. اللہ حضرت مولانا مفتی نظام الدین شامز شہید رحمہ اللہ ہمارے استاد محترم ہیں. ہمارا جو دورے کا سال تھا 1997 ہمارا سن فراغت ہے ماشاء اللہ 97. دو سال ماشاء اللہ تخصص کے ہوئے, مفتی کا جو کورس ہوتا ہے اس کے بعد سے اللہ پاک نے ماشاء اللہ تدریس کی ذمہ داریاں کاندھوں پر ڈال دی, خدمت میں لگایا ہوا ہے ماشاء اللہ. 22-23 سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے, الحمد للہ سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں شاگرد علماء فضلاء بن چکے ماشاء اللہ. تو ہمارا جو 97 کا سال تھا فراغت کا, ختم بخاری بالکل قریب تھا. اس وقت ہمارے ادارے کے بڑے بڑے اساتذہ پر حملہ ہوا تھا اور پورا مکھن ہمارے استاد حضرت مولانا مفتی حضرت مولانا ڈاکٹر حبیب اللہ مختار شہید رحم اللہ, حضرت مفتی عبدالسمی شہید رحم اللہ, دیگر اکابرین, یہ پورے حضرات ایک معاملے کے اندر مذاکرات کے لیے گئے ہوئے تھے. وہاں سے واپس آ رہے تھے کہ دشمن نے حملہ کر کے پوری گاڑی کو فائرنگ سے اڑایا, آتش گیر مادہ ڈال کر جلا کر راکھ کر دیا تھا. بالکل بنوری ٹاؤن کے قریب پہنچ کر تو بہت بڑا سانحہ تھا. حضرت ڈاکٹر حبیب اللہ مختار شہید ہمارے استاد بھی تھے اور جامعہ کے محتمم تھے اور ختم بخاری بھی قریب تھا. تو اس کے بعد پھر حضرت مفتی نظام الدین شامز شہید رحمہ اللہ نے آخری جو احادیث ہماری چند رہ گئی تھی, استاد جی نے پھر ختم بخاری ہمارا کرایا. تو استاد جی ایک دفعہ بیان فرما رہے تھے اساتذہ اور طلبہ سے, تو اس میں ایک بات ارشاد فرمائی, فرمایا کہ دل کی جو بات کا اثر ہوا کرتا ہے نا بڑا گہرا ہوتا ہے. پھر یہ بڑی معصومیت سے بڑے سادہ انداز میں شعر بھی پڑھا, دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. فرمایا کہ حضرت مولانا عبد القدوس گنگوہی رحمہ اللہ ان کے صاحبزادے عالم فاضل بن کر آئے, پڑھ لکھ کر آئے, تو حضرت نے ایک تقریب منعقد کی, اپنے مریدین کو جمع کیا, فرمایا کہ بھائی آؤ ہمارا بچہ پڑھ لکھ کر آیا ہے, ایک بیان ہو جائے. انہوں نے خوب گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے سوا گھنٹے کا بیان کیا, علمی فضائل اور علمی کمالات جواہر دکھائے. فرمایا کہ مجمع تھا لیکن مجمع پر کوئی اثر خاص نمایاں نہ ہوا. اس کے بعد حضرت مولانا عبد القدوس گنگوہی رحمہ اللہ جو وقت کے ولی بھی تھے, عامل اور عالم بھی تھے اور شیخ کامل بھی تھے, آئے اور فرمایا کہ بھائی رات ایسا ہوا کہ بلی گھر میں آئی اور دودھ پی گئی. ایک جملہ ارشاد فرمایا بھی کچھ سادہ سا معمولی سا, کہ رات گھر میں بلی آئی اور ہمارا دودھ پی گئی. فرمایا کہ اس جملے کے مجمع پر ایسا اثر ہوا کہ مریدین ہچکیاں باندھ کر رونے لگ گئے. اس پر یہ شعر فرمایا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھ سے بدگمانی کا گناہ ہوا, اور وہ بھی کیسے کہ ایک نوجوان ہزاروں قطار رو رہا تھا. میں نے کہا کیسے ڈھکوسلے کر رہے ہیں, کیسے دکھلاوے کے لیے چیخو پکار مچا کر رو رہے ہیں, بس میں بدگمان ہوا. فرمایا کہ اس بدگمانی کا اثر یہ ہوا کہ 6 مہینے تک مجھ سے تہجد کی توفیق چھن گئی. لاکھ کوشش کے باوجود بھی مجھے تہجد کی توفیق نہیں ملتی تھی. یہ جو آج ہم سے نمازیں چھوٹ جاتی ہیں, جماعتیں چھوٹ جاتی ہیں, یہ ہمارے گناہوں کے نحوستیں ہیں. ہمارے ایک بزرگ فرما رہے تھے 4 سلسلے ہیں, چشتیہ, قادریہ, سہروردیہ اور اس طرح کے. 5 میں کہا کہ یہ واٹس اپ بھی ایک سلسلہ آ گیا. سارے کے سارے مرد عورت سلسلہ شریفیہ واٹسپیہ کے اندر یہ سارے کے سارے مرید بنے ہوئے رات دیر تک مراقبے میں لگے رہتے ہیں اور اپنے ساری حال احوال, جیسے ہوتا ہے نا مرید اپنے حالات سے اپنے پیر کو آگاہ کرتا ہے. یہاں پر فرمایا کہ وہ آج کل سارے کے سارے مرید ہوئے ہوئے واٹس ایپ سے اپنی خوشی, اپنا کھانا, اپنا پینا, ہر چیز دکھلاوا, سب چیزیں اس میں ڈال ڈال کے اپنے پیر صاحب کے حوالے کرنے میں لگے ہوئے. فرمایا کہ رات آدھی رات تو ہماری اپنے واٹس ایپ کے اندر گزرتی ہے, الٹے سیدھے کرتوتوں میں گزرتی ہے. تو فرمایا کہ صبح فجر کی توفیق کہاں سے ملے گی؟ صبح فجر بھی گئی, تہجد تو دور کی بات ہے, تہجد گئی, فجر گئی, جماعت گئی, نماز قضا, اگلے دن اٹھتے ہیں, اس کی نحوست, دیر سے اٹھنے کی نحوست, کتنی خباستیں انسان جمع کر لیتا ہے. اور جبکہ نیکی کرتا ہے, صاف ستھرا رہتا ہے, تو ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کی توفیق مل جانا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کی علامت ہوا کرتی ہے. تو نیکیوں پہ نیکیاں مل رہی ہیں, نیکی کی توفیق مل رہی ہے, معاملات آسان ہو رہے ہیں, نیکیوں میں دل لگ رہا ہے, تو یہ ہماری شفافیت کی دلیل ہوتی ہے. دل جتنا صاف شفاف ہوگا, نیکیوں میں اتنی رغبت ہوگی, اور اتنی ہی زیادہ ہماری گویا کہ نیکیوں میں بڑھوتری اور ترقی ہوگی. تو حضرت سفیان ثوری رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ سے یہ بدگمانی کا گناہ ہوا کہ اس نے نوجوان کو روتے ہوئے دیکھ کر میں بدگمان ہوا کہ شاید ڈھکوسلے کر رہا ہے اور رو رہا ہے دکھلاوے کے لیے. فرمایا چھ مہینے تک تہجد کی عبادت سے محروم کر دیا گیا, لاکھ کوشش کے باوجود نہیں اٹھ پاتا تھا, توبہ تائب کی, تب جا کر پھر دوبارہ سے توفیق بحال ہوئی. حضرت سفیان ثوری, انہیں کا یہ واقعہ ہے کہ میں نے کہا کہ من عادا لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب, جو میرے دوستوں کو ستائے گا میں ان سے انتقام لوں گا. تو فرمایا کہ انہیں سفیان ثوری رحمہ اللہ, یہ عالم فاضل تھے, حق اور سچ کہنے والے تھے, ان کے دور کے اندر خلیفہ منصور جو حاکم وقت تھے, ظلم و جبر, تشدد, اور جیسے ہر دور کے حکام کا انداز ہوا کرتا ہے تشدد اور ظلم و جبر کرنا, فسق و فجور کی محفلیں گرم کرنا, ناچ گانے اور عیاشیاں اور بدماشیاں کرنا, تو خلیفہ منصور کے اوپر بھی یہ بلا جھجک فرمایا کرتے تھے کہ یہ عدل و انصاف نہیں کرتا, ظلم و زیادتیاں کرتا ہے, فلاں 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 اس کے ظلم و زیادتیاں کھل علل اعلان ڈنکے کی چوٹ پر اظہار کیا کرتے تھے. خلیفہ کا ارادہ ہوا حج بیت اللہ کا, اپنا قافلہ لے کر چلا, شاہی قافلہ حج کے لیے رواں دواں ہوا, اور مکہ مکرمہ کے قریب جب پہنچا تو اپنے کارندے سپاہی فوجی آگے بھیج دیے کہ جاؤ. حضرت سفیان ثوری مکہ مکرمہ میں ہوتے تھے, فرمایا حضرت سفیان ثوری وہاں موجود ہے مکہ مکرمہ میں, تو خلیفہ منصور نے آرڈر جاری کیا کہ جو شخص میرے خلاف اپنی زبان چلاتا ہے میں اس کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا, مجھ سے پہلے پہنچ کر سولی پر ان کی لاش کو لٹکا دو, جب میں پہنچوں تو ان کی لاش کو لٹکا ہوا پاؤں. یعنی قتل کے وارنٹ جاری کیے خلیفہ منصور نے حضرت سفیان ثوری کے لیے, جو وقت کے عالم فاضل بڑے پائے کے رتبے کے ایک انسان ہیں, شخصیت کامل ہیں, اور کہا کہ میں ان کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کرتا کہ جو میرے خلاف, حالانکہ وہ حق اور سچ کہنے والے تھے. اس کی پاداش کے اندر کہا کہ ان کے لیے سولی پر لٹکائی ہوئی لاش وہ تیار کرو. کارندے چل پڑے اور یہ پیغام بھی عام ہو گیا, لوگوں کو پتہ چل گیا کہ خلیفہ منصور نے حضرت سفیان ثوری کے لیے قتل کے وارنٹ جاری کر دیے. کچھ لوگ جو ہمدرد اور خیرخواہ اور مخلصین تھے پہنچے, حضرت خلیفہ منصور آ رہا ہے حج کے لیے, اور اس نے وارنٹ جاری کیے کہ آپ کو قتل کر کے لاش آپ کی سولی پر لٹکا دی جائے عبرت کا نشان بنا کر. تو یہ خبر جیسے ہی ملی, اس وقت آپ بیت اللہ میں حرم شریف میں موجود تھے, سادہ دور تھا, تو حضرت فضیل ابن عیاس کی گود میں آپ کا سر ہے اور سفیان ابن عیینہ کی گود میں آپ کے پاؤں ہیں اور آپ لیٹے ہوئے. اس طرح اعتکاف کے اندر معتکفین میں تکلف ہوتا ہے, لگ گھر میں مہمان بنے ہوئے تو اپنے دوست یار بھی ہیں, کبھی بات چیت چل رہی ہے, کوئی علمی کوئی گپ شپ بھی چل رہی ہے, بات چیت بھی چل رہی ہے, تو اس طرح بسا اوقات کسی کے ران پسند رکھ لیتا ہے انسان. حضرت فضیل ابن عیاس کی گود میں سر ہے اور سفیان ابن عیینہ یہ دوسرے وقت بزرگ ہیں, ان کی گود میں پاؤں ہیں اور لیٹے ہوئے. کسی نے آ کر خبر دی کہ حضرت خلیفہ منصور آ رہا ہے اور آپ کے لیے قتل کا فیصلہ اس نے کر دیا, خدا را آپ رو پوش ہو جائیں اور ہمارے اوپر دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دیں, آپ ادھر ادھر کہیں رو پوش ہو جائیں. شیشہ بند کر لو تاکہ شور کم ہو جائے نا شیشہ. تو حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ سنتے ہی اٹھے, بیت اللہ شریف پر پہنچ کر باب کعبہ اور حجر اسود کے درمیان جو مخصوص حصہ ہے جس کو ملتزم کہا جاتا ہے, جو مقبولیت کی جگہ ہے جہاں دعائیں قبول ہی قبول ہوتی ہیں, وہاں پہنچے ملتزم پہ کھڑے ہو کے دعائیں کی اور واپس پلٹے. فرمایا کہ منصور خلیفہ کا مکہ مکرمہ میں اس کو داخلہ ہونا ہی نصیب نہیں ہوگا. خلیفہ منصور, فرمایا کہ اس کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونا ہی نصیب نہیں ہوگا. یہ خبر سنا دی اور دیکھتے ہی دیکھتے تھوڑی وقت کے بعد خبر آ گئی کہ خلیفہ منصور کی سواری چلتے چلتے کہیں ٹھوکر کھائی اس نے اور یہ سواری سے گرا, گردن کی ہڈی ٹوٹی اور اللہ کو پیارا ہو گیا. دعائیں بد دعائیں گہرا اثر رکھتی ہیں. من عاد علی ولیا فقد آذنته بالحرب, ہماری یہاں درس نظامی میں باقاعدہ جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں تو نفعت العرب حضرت مولانا اعزاز احمد صاحب ہمارے استادوں کے استاد ہیں, ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے, اس میں باقاعدہ بہت قیمتی حکمتیں نادر و نایاب واقعات اور قصص ہیں, تو اس میں باقاعدہ یہ واقعہ موجود ہے جو ہم درس میں پڑھاتے بھی, اس میں عنوان ہی یہی ہے کہ من عاد علی ولیا فقد آذنته بالحرب, جو میرے دوستوں کو ستائے گا میں ستانے والے سے انتقام لینے کے لیے اعلان جنگ کرتا ہوں. وہیں پر دوسرا واقعہ بھی لکھا ہے کہ زیاد جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا ایک گورنر تھا, تو اس نے حضرت امیر معاویہ کو پیغام بھیجا کہ حضرت, گورنروں کے اندر ضروری نہیں کہ ہر گورنر اپنے امیر جیسا ہو, تو اس نے وہاں سے پیغام بھیجا کہ دایاں ہاتھ تو میں نے گھما کر عراق اپنے ہاتھ میں لے لیا, اب بایاں ہاتھ خالی ہے, اجازت ہو تو حجاز کو بھی ہاتھ میں لے لوں, حجاز مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سرزمین حرمین شریفین جو اس زمانے میں حجاز مقدس کہلاتے تھے. کہا کہ دائیں ہاتھ میں تو عراق لے چکا ہوں, اجازت مرحمت فرمائے, تو مطلب یہ کہ جنگ کو یہ ایسے آسان تھوڑی ہوتی ہے, ترس تہس نہس دھرم بھرم الٹ پلٹ کیا کچھ تباہیاں مچتی ہیں تب جا کر انسان وہاں پر غلبہ پاتا ہے, مطلب یہ کہ حرمین شریفین کے تقدس کو بھی پامال کر دوں. تو یہ خبر کس نے متکبرانہ انداز میں خط بھیجا اور پوچھتا ہے کہ دائیں ہاتھ میں تو عراق لے چکا ہوں, بائیں ہاتھ میں اجاز لے لوں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر پہنچی کہ زیاد وہ دندن آ رہا ہے اور دانت تیز کر رہا ہے, حرمین شریف پر حملہ کرنے کی اجازت مانگ رہا ہے. فرمایا کہ اے اللہ, حضرت بھی حضرت عبداللہ ابن عمر بھی حرم میں موجود تھے, بیت اللہ پر پہنچے, فرمایا کہ اے اللہ تو زیاد کے بائیں ہاتھ کی طرف سے ہمارے لیے کافی ہو جا. بس اتنا کہنا تھا کہ اس کے بائیں ہاتھ میں وہاں پھوڑا نکلا, زخم بنا اور ناسور بن گیا, جیسے آج کل کے زمانے میں کینسر کہا جاتا ہے, وہی زخم وہی پھوڑا جس کے لیے بات کر رہا تھا کہ بائیں ہاتھ میں حجاز کو لے لوں, وہی پھوڑا زخم اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوا. من عاد علی ولیا فقد آذنته بالحرب, دوستوں کی دعائیں انسان کو کہاں سے کہاں پہنچاتی ہیں, دوستوں کی بد دعائیں انسان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتی ہیں. اس لحاظ سے دعائیں کرنے کا اہتمام, دعائیں لینے کا اہتمام, اور ہمیشہ زبان کے اوپر وہ کلام ہو کہ جس کی وجہ سے نفع ہی نفع ہوں, نقصانات خطرات. حدیث مبارک کے اندر آتا ہے کہ ہمیشہ بد دعا دینے سے پرہیز کرو, یعنی عام طور پہ جو تکیہ کلام کے طور پر. یہ تو معاملات جو میں نے واقعات سنا یہ تو دل دکھانے والے معاملات تھے کہ جس کے اندر ایک انسان کے صبر کے جو انتہا ہو جاتی ہے تو پھر انسان اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنے درخواست جمع کرا دیتا ہے, فریاد اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے. آج کل کے جو حالات ہیں, پرسوں ہی یہاں اپنے سیکٹر 8 کے اندر جو نوجوان لڑکا بیچارہ رات کے وقت میں ڈکیتی کی واردات میں شہید ہو گیا, تو ایسے حالات میں تو دل دکھتا ہے, تو یہی ہوتا ہے کہ یا اللہ اگر ان لٹیروں کے حق میں کوئی ہدایت ہے تو دے دے, نہیں ہے تو ان کو تباہ و برباد کر کے معاشرے کو تو صاف فرما دے کہ جینا حرام کیا ہوا ہے, نہ عورتیں ان کے چنگل سے محفوظ ہیں. پہلے وقتوں میں عورت کے اوپر کوئی دست درازی نہیں کرتا تھا, آج تو تنہا عورت بھی جا رہی تو وہ محفوظ نہیں ہے. میں اپنے سسرال پر پہنچا تھا, بچی اتری تھی اپنی نانی سے, کچھ بقرعید کا دن تھا اور دو آ گئے اور ٹیٹی ٹائٹ کر لی, کڑک کڑک گاڑی سٹارٹ تھی, میں نے تو تھوڑی سی آگے کر دی, میں نے کہا چلو یہ نانی کے گھر میں گھس جائے گی, اور بدبخت نام مراد بچی کے سر پہ پہنچ گیا. نکال جلدی اتار, کیونکہ بقرعید کا دن تھا, وہ سمجھا ہوگا شاید چین کڑے اور وہ کچھ پہنے ہوں گے. اللہ کا کرنا یہ, وہ نانی نے اتنے دروازہ کھول دیا, بس جلدی سے یہ جان کی بخشی ہو. نہ عورت محفوظ ہے نہ مرد محفوظ ہے, ایسے درندوں کے لیے پھر یہی ہوتا ہے کہ یا اللہ ہدایت اگر ان کے نصیب میں ہے تو ہو, نہیں تو کتے کی موت مار کے ان کو ہلاک و برباد کر کے معاشرے کو پاک اور صاف فرما دے. کہ جن کے نزدیک جانیں اتنی سستی ہو گئی ہیں کہ نوجوان بےچارے, یہ کس قدر محنتیں ہوتی ہیں, ماں باپ کی آنکھوں کے تارا دل کے ٹکڑا ہوتے ہیں ماں باپ, پڑھا لکھا کے لائق فائق بنا کے اپنی آغوشوں میں کس قدر پاپڑ بیل کے اپنی اولادوں کو پالتے ہیں, اور ذرا سی دیر میں موبائل کے چکر میں، چیزوں کے چکر میں، مال و اسباب کے چکر میں، ذرا سی دیر میں اگلے کی جان سے کھیل کے یہ جا اور وہ جا، آوارہ کتوں کی طرح چل پڑتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کبھی معاملہ سنگین ہو جایا کرتے تھے، فجر میں آپ نے بد دعائیں کی ہیں، شتی شملہم مزق جمعہم دمر دیارہم خرب بیوتہم خالب، ایسی خطرناک کا تہس نہس کر دینے والی. آپ کے جو 40 صحابہ کو لے کر گئے تھے اور ان کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا تھا، 40 دن مسلسل آپ نے ان کے اوپر قنوت نازلہ پڑھی ہے اور بد دعا فرمائی ہے کہ اللہ تتر بتر کر دے، تہس نہس کر دے، دھرم بھرم کر دے، ٹکڑیوں میں بانٹ دے، ان کو عذاب ایسا نازل فرما جس کو واپس پلٹانے کے بھی سامان نہ ہو. تو یہ حالات، اس میں خود انسان کا پھر دل دکھتا ہے، معاملات ایسے ہوتے ہیں. وقت ختم ہو گیا، ورنہ خود ہمارے ساتھ بھی ایسے معاملات کچھ ہو چکے کہ انسان کا دل دکھتا ہے جب وہ لٹتا ہے. اسلام آباد کا ہمارا سفر تھا، صبح ہوائی جہاز سے واپسی کا ٹکٹ، اور پشاور میں ہمارے ایک دوست کی شادی میں شرکت کر کے ہم واپس آ رہے تھے، ہم 2-3 ساتھی تھے، اور اسلام آباد کے حدود میں داخل ہو چکے، رات کا 3 بجے کا وقت تھا، اور ڈائیو کے بس میں سفر کر کے وہاں سے پشاور سے اسلام آباد پہنچے، اور صبح اسلام آباد سے ہمارا واپسی کا سفر ہے، اور حدود میں داخل ہو چکے، اچانک آگے گدھا گاڑی کھڑی کی ہوئی اور ایک پول لگا کے اس طرح راستہ بلا کر کے ڈاکو چمکتی ہوئی پستولیں ایک ایک کر کے سب کا صفایا کر دیا. ایک پیسہ بھی ہمارے پاس نہیں، صبح سفر ہے، اور جس جگہ ہم پہنچے وہاں سے ایئرپورٹ جانے تک کے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، اور سجے بنے تیار صاف ستھرے کپڑوں میں، شادی کے کپڑے پہنے ہوئے، اور گاڑی کی چھت کے اوپر ہمارے چھوٹے چھوٹے بیگ رکھے تھے جس میں ہمارا سامان تھا، وہ بچ گیا، لیکن جیبیں خالی. صرف جہاز کا ٹکٹ ہمارے پاس موجود، پہلے وقت کی بات ہے جس میں کاغذ کا ٹکٹ آتا تھا. اب صبح ہم اٹھے، تیاری کر کے ایئرپورٹ پہنچ رہے ہیں، ایک ٹیکسی والے کو بولے یار ہمیں ایئرپورٹ تک پہنچا دو، اپنا نمبر دے دو، ہم تمہیں پیسے بھیجیں گے. نہیں سمجھ رہے، شاید کوئی فقیر آ گئے. وہ سفر ہمارا بڑا دردناک تھا، بھیانک تھا، المناک تھا، جو دل پر ہمارے گزری. ہم دو ساتھی، بھائی یارو مددگار، موبائل بھی گئے، پیسے بھی گئے، کوئی یہاں سے وہاں تک پہنچنا ہے خالی ایئرپورٹ تک، صبح 7 بجے کی فلائٹ ہے، اور ڈاکو دندناتے ہوئے سارا سب کچھ لے کر چلے گئے. ایک ٹیکسی والے سے بات کریں، بھائی ہمارے ساتھ رات کو حادثہ ہو گیا، آپ ہمیں ایئرپورٹ تک پہنچا دو، نمبر دے دو، ہم آپ کو پیسے پہنچوائیں گے. نہیں نہیں، ایسی بے مروتی، ایسی بد اخلاقی، کئی ٹیکسی والے گزر گئے. آخر میں ایک بڑی مشکل سے راضی ہوا، اور ایسی اس نے شکل بنا کے سفر ہمارا پورا کیا، آج تک مجھے اس کا رویہ یاد ہے، گویا کہ جیسے ہم کوئی جھوٹے فراڈی ہوں، اور ویسے غصے میں ہمیں لے کر جا رہا تھا. یہ پیلی ٹیکسی جو چلتی تھی پہلے وقتوں میں، چھوٹی والی مہران، اس ٹیکسی کے اندر وہ ہمیں ایئرپورٹ تک پہنچا کر گیا، لیکن ایک رویہ اس کا ایسا تھا، بالکل ایسے غصے میں گیا کہ اس نے ایک بول بھی کوئی ہمدردی کا یا پوچھنے کا، کہ پوچھتا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا، کس طرح ہوا، کیوں ہوا، نہ، بڑے غصے سے وہ پہنچا کر گیا. اس کا نمبر تو ہم لائے تھے، بعد میں اس کو پیسے پہنچوا دیے. لیکن جب انسان پر بیتتی ہے، جس لمحے میں انسان کے اوپر یہ معاملات ہو جاتے ہیں، تو دل ایسا دکھتا ہے کہ پھر بد دعا نکلتی ہے، کہ لٹیرے کسی کی خون پسینے کی کمائی، چور کسی کی محنت کا سرمایہ، کس طریقے سے وہ چوری کر کے، چھین کے، جھپٹ کے لے جاتے ہیں. تو اس لحاظ سے دعائیں اور بد دعائیں یہ بڑے گہرے اثرات رکھتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہمیشہ معمور اور محفوظ رکھے، ہماری جان، مال، عزت اور آبرو محفوظ رہے، اور ہمیشہ اللہ پاک ہر طرح کے نقصانات سے، خطرات سے بچا کے رکھے. تو دعاؤں کا اہتمام بہت ضروری ہے، اللہ تعالی سے عافیت مانگتے رہنا چاہیے. فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں قبول ہوتی ہیں. صحابہ نے پوچھا تو یا رسول اللہ کون سی دعا اس وقت مانگ لینا بہتر ہے؟ صحابہ بڑے پیارے پیارے سوالات کر جاتے تھے. فرمایا کہ دنیا اور آخرت کی عافیت مانگ لیا کرو، دنیا اور آخرت کی عافیت مل جائے، سب کچھ مل گیا. تو عافیت کی دعائیں مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ عافیت عطا فرمائے، آل اولاد کی، گھر والوں کی، دوست احباب کی، ملک و ملت کی، معاشرے کی، سب کی انسان عافیت مانگتے رہے، تو اللہ پاک خیر و عافیت سے ہم سب کو چین اور سکون کے ساتھ جینا نصیب فرمائے، اور اپنے بزرگوں کی دعاؤں کے زیر سایہ، ان کی دعاؤں کے برکات سے اللہ پاک ہم سب کو مالا مال فرمائے. آج سے میں اتفاق کرتا ہوں، باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ. مضمون تو بہت سارا تھا، باقی رہ گیا، انشاءاللہ تسلسل آگے جاری رکھیں گے اللہ پاک کے فضل و کرم سے. کچھ نہ کچھ تو ظاہر باتیں ہو جاتی ہیں، سننے کو کہنے کو ملتی ہیں، تو اس میں بہت سارے سبق کی چیزیں بھی ملتی ہیں. انشاءاللہ آنے والے بہت کچھ سیکھ کر چلے جاتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کا یہاں آنا، جمع ہونا، خواتین بھی آتی ہیں، اللہ پاک خواتین کا آنا بھی مبارک بنائے، قبول فرمائے، اور ہم مرد حضرات کا آنا بھی قبول فرمائے، اور یہ محنتیں رنگ لائیں، اللہ پاک ہم سب کو ایک کشتی کا سوار بنائے. اور اتنی سی دعائیں کہ اللہ پاک ہم سب کو دنیا اور آخرت کی عافیت عطا فرمائے، ہم سب کو اللہ پاک اپنا دوست بنا لے. اپنی ولایت کا تاج اللہ پاک ہم سب کے سروں پر سجا دے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اللهم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرۃ. اللهم احفظنا فإنك خیر الحافظین. یا حفیظ یا بصیر یا معین یا حی یا قیوم برحمتك نستغیث. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي الامي الكريم. امين برحمتك يا ارحم الراحمين.